الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا امين يا رب العالمين معزز حضرات اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اور تیسرے رکوع کی آیت نمبر 23 اور 24 کسی درجے میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئی تھی لیکن ان میں کچھ مضامین ابھی تشنہ تکمیل تھے تو اس کے لیے میں نے آج وہ آیات دوبارہ تلاوت کی ہیں 23, 24 اور 25 پہلے ان کا رواں ترجمہ سماعت فرمائیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور تیرے رب نے یہ طے فرما دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم مت بندگی اختیار کرنا اس کے سوا کسی اور کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ انتہائی خوبصورت انتہائی حسین احسن ترین رویہ جو ہے ان کے ساتھ اختیار کرنا اما یبلغن عندک الکبر احدہما اگر وہ تیرے پاس ان دونوں میں سے وہ دونوں جو ہیں وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک او کلاہما یا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما افن ان دونوں کو اف تک نہیں کہنا ولا تنہرہما اور نہ ہی ان دونوں کو جھڑکنا وقل لہما قولا کریما اور ان دونوں کے ساتھ بات کرنا بڑے ہی کریمانہ انداز شفقت بڑے انداز عزت اور احترام والے انداز کے ساتھ یہ تو انداز گفتگو ہے اور باڈی جیسر کیسا ہونا چاہیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان دونوں کے لیے اپنے کندھے شفقت کے ساتھ رحمت کے ساتھ جھکا کر رکھنا اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے بھی احساس رہے کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور یہ کہتے رہنا کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے میری ربوبیت کی پرورش کی مجھے لک آفٹر کیا جبکہ میں چھوٹا سا تھا ربکم عالم بما فی نفوسکم اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے یعنی اگر تم نے اپنی بھرپور کوشش کر لی خدمت کی اور والدین اپنے کسی بڑھاپے کے آوارث کی وجہ سے پھر بھی کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو ان تکون صالحین اگر تم نیکوکار ہوئے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو بے شک وہ رب جو ہے وہ رجوع کرنے والوں کے لیے تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے یعنی اگر تمہاری بیسٹ ایفرٹ کے باوجود کبھی خدا نخواستہ ان کے دل میں کوئی میل آ گیا جو کہ تمہاری وجہ سے نہیں تھا تو اللہ تجھ کو معاف فرما دینے والا ہے. یہ تو رواں ترجمہ ہوا. ان آیات کے اکثر و بیشتر وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے, اور جو دعا اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے آیت نمبر 24 کے اختتام پر کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اس کی ترجمانی ایک شاعر نے کچھ اس طرح سے کی ہے کہ رحم کر والدین پر یا اللہ اس طرح, کرتے تھے رحم بچپن میں وہ مجھ پر جس طرح. رحم کر والدین پر یا اللہ اس طرح, کرتے تھے رحم بچپن میں وہ مجھ پر جس طرح. سونے نہ دیا انہوں نے کبھی بھوکا مجھے, ہمیشہ بری صحبت سے روکا مجھے, رہے مرتے دم تک یہ ساتھ اس طرح, ہوتا ہے ساتھ دل کا دھڑکن سے جس طرح. والدین اور اولاد کا رشتہ جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں اس میں بیان ہوا ہے. جس نے سایہ بوڑھے والدین کا پایا, لیکن بوجھ سمجھ کر ان کو ٹھکرایا, بد نصیب ہے وہ اس طرح, پھنسا ہو کوئی بیچ بھنور میں جس طرح. چاہے تکلیف ہو یا غم اس کو سہو, والدین کو مگر اف تک نہ کہو. فلا تقل لہما افن, چاہے تکلیف ہو یا غم اس کو سہو, والدین کو مگر اف تک نہ کہو. ہوگی نہیں دنیا میں کوئی ہستی اس طرح, مقام والدین کا ہے جس طرح. دنیا میں نہیں ماں کا کوئی نیم البدل, خدمت ان کی کرتے رہو ہر پل. بنا ماں کے ہے یہ دنیا اس طرح, چھا جائے ہر سو اندھیرا جس طرح. اور وہ شاعر کا غالب تخلص یوسف ہے کہ یوسف کبھی والدین کو رلانا نہیں, ان کی کسی خواہش کو ٹھکرانا نہیں, کرتے رہو ان کی خدمت اس طرح, سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح. والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی, ان میں سے بھی چند ایک سماعت فرمائیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ سب نے فرمایا کہ کوئی بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اسے حالت غلامی میں پائے اور پھر آزاد کرا دے. یعنی والد کا جو حق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا کسی غلام کو آزاد کرانے سے اس سے زیادہ حق جو ہے اس کا. اور سنن ترمذی کی روایت ہے, آپ سب نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے. سوال یہ ہے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا اس کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرنا. پوچھا اس کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. یہاں آپ نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلا حق وہی جو اللہ کا ہے, نماز کا ذکر کیا, اس کے بعد کس کا حق بتایا, والدین کا, اور پھر جو ہے وہ باقی فرائض کی ادائیگی کی بات کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو وہ خار ہو. عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. مشہور روایت ہے, آپ نے پہلے بھی بار بار سنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیری ماں. اس نے پوچھا, پھر کون؟ آپ نے فرمایا, تیری ماں. اس نے پوچھا, پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا, تیری ماں. چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا, پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ. صحیح بخاری کی روایت ہے. ماں کی ہستی جو ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ایک مصنف ہے مرزا ادیب کے نام سے, وہ اپنی ایک کتاب ہے مٹی کا دیا، اس میں ماں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابا جی مجھے مارتے تھے تو امی بچا لیتی تھی. یہ اکثر ہوتا ہے کہ والد ناراض ہو تو کون سب سے آگے بچانے کے لیے آتا ہے؟ امی بچا لیتی ہیں. ایک دن میں نے سوچا کہ اگر امی پٹائی کریں گی تو ابا جی کیا کریں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے. میں نے امی کا کہا نہ مانا. انہوں نے کہا بازار سے دہی لا دو، میں نہ لایا. انہوں نے سالن کم دیا، میں نے زیادہ پرسرار کیا. انہوں نے کہا پیڑی کے اوپر بیٹھ کر روٹی کھاؤ، یہ بھی آپ کو نئی بات لگتی ہوگی آج کی دور میں، اس لیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب چولہے بھی فرش پہ ہی ہوتے تھے، اور اس وقت جو ہے جہاں کھانا بن رہا ہے وہیں قریب میں ہی بیٹھ کر، خاص طور پہ سردیوں وغیرہ میں تو وہیں پر چوکی پر یا پیڑی پر بیٹھ کر جو ہے کھانا کھا لیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پیڑی کے اوپر بیٹھ کر روٹی کھاؤ، میں نے زمین پر دری بچھائی اور اس پر بیٹھ گیا. کپڑے میلے کر لیے، میرا لہجہ بھی گستاخانہ تھا. مجھے پوری توقع تھی کہ امی اب ضرور پٹائی کریں گی، مگر انہوں نے یہ کیا کہ مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ کیوں دلاور پتر، میں صدقے جاؤں تو بیمار تو نہیں ہے؟ ماں ہمیشہ جو ہے اپنے بچے کیا ہے اس میں سے، اس کی نیگیٹو چیزوں میں سے بھی مثبت چیز جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ اس ساری چیزوں پہ اسے بجائے جھنجھلا کر مارنے کے انہوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ میں صدقے جاؤں کہیں تو بیمار تو نہیں ہے. اس پر وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے. یہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے اندر شفقت کے، محبت کے جذبات رکھے ہیں. اور ماں کے بارے میں بھی ایک شاعر کہتا ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں. بچے کی چوٹ کو بچے سے لبڑ کر ماں محسوس کرتی ہے. جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں. جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسو کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں. اپنے آنچل سے گلابی آنسوؤں کو پونچھ کر دیر تک غربت پہ اپنی اشک برساتی ہے ماں. سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں، رات کیوں چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں. کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں. مانگتی ہی نہیں کچھ اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. دے کے ایک بیمار بچے کو دعائیں اور دوا، دے کے ایک بیمار بچے کو دعائیں اور دوا، پائنتی پہ رکھ کے سر قدموں پہ سو جاتی ہے ماں. ہر عبادت ہر محبت میں پنہا ہے ایک غرض، بے غرض بے لوس ہر خدمات کر جاتی ہے ماں. زندگی بھر چنتی ہے خار راہ زیست سے، جاتے جاتے نعمت فردوس دے جاتی ہے ماں. زندگی بھر چنتی ہے خار راہ زیست سے، اور جاتے جاتے نعمت فردوس دے جاتی ہے ماں. بازوؤں میں کھینچ کے آ جائے گی جیسے کائنات، ایسے بچے کے لیے باہوں کو پھیلاتی ہے ماں. زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. صفحہ ہستی پہ لکھتی ہے اصول زندگی، اس لیے ایک مکتب اسلام کہلاتی ہے ماں. اس نے دنیا کو دیے معصوم رہبر، اس لیے عظمتوں میں ثانی قرآن کہلاتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں، دے کے بچے کو ضمانت میں اللہ پاک کی، پیچھے پیچھے سر جھکائے در تک جاتی ہے ماں، کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں۔ جب پریشانی میں گھر جاتے ہیں ہم پردیس میں، آنسوؤں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں، دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں، ریت پر مچھلی ہو جیسے ایسے گھبراتی ہے ماں۔ بچوں کی لیٹ آمد پر ماں کی جذبات ہے، مرتے دم بچہ نہ آ پائے اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، آخری وقت تک ماں کو انتظار رہتا ہے۔ ہم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، بہت سارے لوگ ہیں نا جو جب فیملی بڑھ جاتی ہے سیپریٹ الگ جو ہے گھر، تو لیکن ماں کے بارے میں پھر وہ فکر مندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے تو یہ بھی نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، جب دیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں، جب تو دیکھوں کہ اتنی بے روحی کے باوجود بد دعا دیتی ہے ہرگز اور نہ پچھتاتی ہے ماں۔ بہرحال ماں کا رشتہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تو آپ کے سامنے دیتی بقی آئی، اب قرآن میں جہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ اللہ نے ماں کے بارے میں کیسے ذکر کیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کی، اللہ کی وصیت سے بڑی کسی کی وصیت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور پھر خاص طور سے والدہ کا ذکر ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے حالت حمل میں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 برس میں، یعنی 9 مہینے جو حالت حمل میں کم و بیش جو اٹھائے رکھا وہ تکلیف، اور 2 سال تک بچہ جو ہے ماں کی بہترین توانائیاں وہ جونک کی طرح چوستا رہتا ہے، اس سے جو ہے والدہ کا رتبہ شمع سامنے آیا۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ انشکر لی، کر شکر میرا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ جو باتیں ہم اس سے پہلے اشعار میں اور ادر وائز سمجھ چکے ہیں کہ سردی ہو یا گرمی ہو، نیند کی حالت میں بھی وہ ماں ہی ہے جو بچے کی صفائی کرتی ہے، اس کو گیلوں کپڑوں سے نکال کر جو ہے اپنی گود کے اندر گرمی باہم پہنچاتی ہے۔ اور اگر ہم بچپن میں، آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے سوال کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، تو بے جا سوال کرتے ہیں لیکن ماں اکتاتی نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ بچے کو چوم کر جو ہے اس کے سوال کا جواب جو دیتی ہے، خوش ہوتی ہے اس کے اوپر۔ لیکن جب اولاد کی باری ہوتی ہے اور والدین کو بار بار سوال کریں تو ہم سے ان کا سوال برداشت نہیں ہوتا، اور کم از کم اف کا لفظ تو ہماری زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے حالانکہ یہ بھی کہنا روا نہیں ہے، قرآن نے اسے منع کیا ہے۔ والدہ کا حق ایسا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جائے تو وہ کباب بن جائے، 6 میل تک میں نے اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ یعنی اتنے گرم پتھر کہ اس پر اگر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے وہ کباب بن جائے، اس پر میں نے 6 میل تک ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے اس سخت راستے سے ان کو جو ہے ٹریول کیا ہے، تو کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے پیدا ہونے میں جس قدر دردوں کے جھٹکے، وہ جو لیبر پینز تھیں، اس نے اٹھائے ہیں، شاید ان میں سے یہ ایک جھٹکے کا بھی بدلہ نہ ہو سکے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدہ کا جو کیا مقام ہے۔ اسی طریقے سے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ وہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو والدین کے ساتھ انتہائی خوبصورت رویہ، انتہائی احسن جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایٹیچیوڈ اختیار کرنے کا. اور پھر ماں کا ذکر کیا، حملت امہ، اس کی ماں نے اسے حالت حمل میں اٹھائے رکھا، کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ماں بیچاری جو ہے اس پورے عرصے کے دوران اس کی زندگی جو ہے کتنی مشکل ہوتی ہے، کروٹ لیتے ہوئے بھی اس کو احتیاط، ہر وقت جو ہے اس کے اوپر ایک اضافی جو ہے بوجھ بھی ہے، اور وہ ساری اس کی انرجیز بھی سک کر رہا ہے بچے اندر بھی. وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا، پہلی تکلیف اسے حالت حمل میں بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا، دوسری تکلیف اس کو جنم دیا، اس کو ڈلیور کیا بڑی تکلیف کے ساتھ. ایک دفعہ تو ماں اپنی جان پر کھیل جاتی ہے بچے کو ڈلیور کرتے ہوئے. اگر یہ تکلیف نہ کی بات نہ ہوتی اتنی، تو حضرت مریم سلام علیہا کا جو ذکر آتا ہے سورہ مریم کے اندر، کہ وہ کہتی ہیں کہ کاش کہ میں اس سے پہلے نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، اتنی تکلیف دے یہ مرحلہ ہے جس سے جو ہے وہ اللہ اس نے جنم دیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس بچے کو حالت حمل میں اٹھائے رکھنا ہے اور اس کا دودھ پلانا، یہ ٹوٹل پیریڈ جو ہے بت یہاں ذکر کیا گیا 30 مہینے، 2.5 سال. اسی سے پھر فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ حمل کی کم از کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے. یعنی ویسے تو نارملی 9 منتھ اور اس کے اوپر کم و بیش، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پری میچور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں جو حمل کی کم از کم مدت جو ہے 6 مہینے، اس لیے کہ 2 سال دودھ پلانے کا ذکر یہاں بھی ہے، 2 سال دودھ پلانے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال. تو اس لحاظ سے یہ ایک طرف یہ بچے کا حق بھی سامنے آیا، ماں کا فرض بھی سامنے آیا کہ اسے پورے 2 سال دودھ پلانا چاہیے، الا یہ کہ اس کو کوئی میڈیکل ریزن ہو نہ پلانے کا، جسٹ فار دا فیشن سیک، یا جناب یہ ہمارے اضافی بوجھ لگ رہا ہے. خالق اور مالک تو جو مقصد جو جس نے وجود بخشا مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اور دونوں کے فنکشنز بھی بتائے، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ خاتون کو 2 سال بچے کو دودھ پلانا چاہیے. بہرحال یہاں یہ جو 3 تکلیفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کی بیان کی، ان میں باپ کا کوئی حصہ ہے؟ حالت حمل میں جس طرح سے ماں تکلیف میں اٹھائے رکھتی ہے، باپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ڈلیوری کی جو تکلیف ہے اس میں باپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اور جو 2 سال ماں نے دودھ پلانا ہے، یہ 3 تکلیفیں ماں کی ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے 3 درجے ماں کو اوپر دیے گئے ہیں. یہ جو آپ کو حدیث مبارکہ سے جو بات بتائی تھی، وہی جو ہے اس سے بھی جو ہے قرآن مجید کے ان مقامات سے واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ ماں کے جو 3 درجے اللہ نے بلند رکھے تو اس کی وجہ یہ. اور اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کی ان کا پلیس آف ڈیوٹی ڈیفائن کیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اس لیے کہ گھر میں ہوں گی تو یہ سارے فنکشنز پرفارم ہوں گے. اف دا شی از اے ورکنگ لیڈی، تو مجھے بتائیے وہ 2 سال دودھ پلانے والا فرض کہاں سے پورا ہوگا؟ اور وہ حالت حمل میں بھی جس طرح سے وہ سب کے سامنے بھی جو ہے وہ خود بھی پریشان ہے اور دوسروں کے لیے بھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایکسپشنز اپارٹ، جنرل رول یہی ہے کہ خواتین کی ان کی پلیس آف ڈیوٹی کون سی ہے؟ ان کا گھر. تو یہ جو ہے یہ اس سے بھی یہ ضمنی طور پر یہ مسئلہ سامنے آ گیا. بہرحال یہ جو ماں کے 3 درجے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد کو سرے سے کوئی لفٹ ہی نہ کرائی جائے، اس لیے کہ کچھ احادیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں جس میں یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی نافرمانی جو ہے والد کی نافرمانی میں ہے. اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جو ہے یہ جنت کا اوسط دروازہ ہے، درمیانی دروازہ جنت کا. جنت ماں کے قدموں تلے ہے نا جی، لیکن جنت تک جائیں گے کیسے؟ دروازے سے گزر کے جائیں گے نا. اور جنت کا درمیانی دروازہ کس کو قرار دیا؟ والد کو قرار دیا. تو اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر اور چاہے تو اس کی حفاظت کر. دروازے کی حفاظت کریں گے تو گھر میں بھی انٹری جو ہے وہ جنت والے گھر میں جو ہے انٹری ریسیو ہوگی. تو آگے فرمایا کہ دونوں ہی تیری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یہ والدین جو ہیں ان کی اگر خدمت کر کے جنت کما سکتے ہو جہنم. البتہ دونوں کی خدمت کے حوالے سے بات آتی ہے تو پریفرنس اور پرائیورٹی جو ہے اگر دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو ماں کی ہے. اگر دونوں سفر سے واپس آئے ہیں دونوں سے تھکے ہوئے ہیں تو پہلے پاؤں کس کے دبانے ہیں؟ ماں کے پاؤں پہلے دبائے اور پھر والد کے دبائے. دونوں اگر ایک ساتھ پانی مانگیں تو پہلے پانی کس کو پیش کرنا ہے؟ ماں کو پیش کرنا ہے اور پھر والد کو پیش کرنا ہے. دونوں میں سے کسی کو یعنی جھڑکنا اور اسے آگے بڑھ کر خدا نخواستہ گالی دینا بلکہ اف تک نہ کہنا جو ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی لعنت ایسے شخص پر ہوئی ہے جو والدین کو گالی دیتا ہے. تو اس اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو جو میں نے ذکر کیا کہ جنت میں جانے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے تو والد کی اطاعت بھی ضروری ہوئی. اور فقہاء کرام بتاتے ہیں کہ جو کہے کہ باپ کی اطاعت شرعاً ضروری نہیں یا معاذ اللہ باپ کی توہین اور تذلیل جائز ہے تو جو متعلقاً بلا تاویل ایسا اعتقاد رکھے وہ بے شک وہ تو اللہ کے حکم کا منکر ہوا اور اس پر صحیح الزام جو ہے کفر کا آئے گا. البتہ جو اگر رویے ایسے ہیں تو اس پر بھی کم از کم نافرمانی جو ہے وہ تو آتی ہی ہے. اور والدین کے لیے جو دعا کا حکم ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو اس میں بھی یہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے. ایک چیز جو اور عرض کروں کہ یہ جو اطاعت کے اعتبار سے بھی بیٹوں کی پانچ قسمیں, ہم سب یا آلریڈی بیٹے تھے یا بیٹے ہیں یا ہمارے آگے بیٹے ہیں, اور یہی کچھ ہے بیٹیوں پر بھی اپلائی ہوتا ہے. یہ جو پانچ قسمیں ہیں اس میں پہلے وہ ہیں جنہیں والدین کسی کام کرنے کا حکم دے تو وہ سرے سے کوئی لفٹ نہیں کراتے, بات نہیں مانتے. ایسی کیٹیگری بھی ہے نا جی, ہمارے سوسائٹی میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے. یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے خراب ترین جو قسم ہو سکتی ہے بیٹوں کی وہ یہ ہے. دوسرے وہ ہیں جنہیں والدین کو کوئی کام کرنے کو کہہ دیں تو کر تو دیتے ہیں مگر بے دلی سے اور کراہت کے ساتھ, تو یہ کسی قسم کے اجر سے محروم رہتے ہیں. یہ صرف ان کا یہ ہو گیا کہ نافرمانی کا ان پر جو ہے وہ تو نہیں جو ہے اس کی گرفت آئے گی لیکن اجر جو ہے اس سے جو ہے وہ محروم رہتے ہیں. تیسری قسم کے بیٹے وہ ہیں جنہیں والدین کوئی کام کرنے کو کہہ دیں تو کر تو دیتے ہیں مگر بڑبڑاتے ہوئے, سنا سنا کر, احسان جتلا کر اور بک بک جھک جھک کرتے ہوئے. یہ کام کر کے بھی گھاٹے میں رہتے ہیں اور گناہ کما رہے ہیں, اس لیے کہ حکم کیا تھا, فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, یہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو ساتھ ساتھ جو ہے چاہے زبان سے یا اپنے باڈی جیسر سے اس کے ان کی اس کام بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں ناگواری کا اظہار بھی جو کر رہے ہیں. چوتھی قسم کے بیٹے وہ ہیں جنہیں والدین کوئی کام بتا دیں تو بڑی خوش دلی سے کرتے ہیں, اور یہ لوگ ہیں جو اجر کے مستحق. البتہ ایسے ذرا کم ہی پائے جاتے ہیں. پانچویں قسم کے بیٹے وہ ہیں جو والدین کی ضرورتوں کے کام ان کے کہنے سے پہلے کر دیتے ہیں. یہ خوشبخت بیٹوں کی بڑی ہی ریئر اور نادر قسم. بہرحال جو آخری دو قسمیں ہیں کہ جو والدین کے کہنے پر بھی خوش دلی سے کر رہے ہیں یا ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کی ضروریات جو ہے ان کو اس درجے پورا کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں کہ ان کو کہنے کی نوبت ہی نہ آئے, ان کے لیے ان کی عمر میں ان کے رزق میں ان کی عمر میں برکت, رزق میں وسعت, ان کے معاملات کی آسانی اور ان کے دلوں میں راحت اور وسعت جو ہے, ان سب کے بارے میں جو ہے خوشخبریاں ہیں, نویدیں ہیں. یہ ہے دنیا میں نقد نتیجہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. اور بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے, وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان آخری دو کیٹیگریز جو ہیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو پہلی تین کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم میں سے ہر شخص کو یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ان یہ جو پانچ قسمیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں، ہم ان میں سے کس میں فٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں اس میں خوب سے خوب تر کی تلاش بھی رہنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذرا تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا صرف بھاگ کر اپنی ماں کے سر پر بوسہ دے دینا ہے، یا یہ حسن سلوک جو ہے وہ صرف ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے کہ ان کی خوشنودی اور رضا کا حصول جو ہے یہ ہے وہ اس نے حسن سلوک کا تقاضا. اور حسن سلوک تو یہ ہے کہ ان کے دل میں آئی ہوئی خواہش کو انسان محسوس کرے اور پھر ان کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہو جائے، بلکہ اس کو کر دے. یہ حسن سلوک کا ایک تقاضا سامنے آیا. اور حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تو یہ جاننے کی کوشش میں لگا رہے کہ انہیں کون سی بات خوشی دیتی ہے، اور پھر اسی کام کو جلدی سے کر ڈالے. کون سی چیز ہے جو ان کے لیے راحت کا، خوشی کا باعث بنتی ہے، اور ان کے کہنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی اس کو کر گزرے. اور یہ بھی جاننے کی انسان کوشش کرتا رہے کہ انہیں کس بات سے دکھ پہنچتا ہے، اور پھر اس کوشش میں لگا رہے کہ وہ ہمارے اندر ایسی کوئی بات یا کوئی چیز نہ دیکھیں جو ان کے لیے دکھ کا باعث بنے. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کو کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، کن سے دکھ پہنچتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی پوری پوری کوشش کریں. حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ہمیں ان کا احساس ہو، وی شوڈ فیل فار دیم، ان کے لیے ان کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کے لیے باقاعدہ وقت ہم نکالیں، اور انہیں کسی چیز کی بھی طلب اور ضرورت پیش ہو تو اس کو فوری طور پر ان کے لیے حاضر کر دیا جائے، خواہ وہ چائے کا ایک کپ کیوں نہ ہو یا کوئی اور بھی ایسی چیز جو ان کے لیے راحت کا اور خوشی کا باعث بن رہی ہے. حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ان کے آرام اور راحت کا خیال رکھا جائے، اگرچہ اس کے لیے اپنا آرام اور راحت قربان کرنی پڑ جائے. اگر اپنی جو ہے کمفرٹ کو کمپرومائز کیے بغیر کہ جی بس اتنا ہی کافی ہے، تو یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ تو کم از کم تقاضا ہے. حسن سلوک یہ ہے کہ اپنے کمفرٹ اور آرام کو قربان کر کے بھی ان کے کمفرٹ کا اور آرام کا خیال کر کے. اور جو میں نے عرض کیا نا کہ جو بات ان کو ناگوار گزرتی ہے اس سے بچا جائے. اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. آج کل کا عمومی کلچر کیا ہے کہ جناب دیر تک رات کو جاگنا، دوستوں کے ساتھ خوشگپیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہیں، محفلیں ہیں، اور اکثر و بیشتر والدین کو یہ بات پسند ہے ہوتی ہے یا ناپسند ہوتی ہے. والدین کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ بچے جتنی جلدی گھر آ جائیں. ابھی میں نے آپ کو ماں کے بارے میں بتایا، وہ تو انتظار میں اس کی آنکھیں جو ہے سو بھی جائے تو آنکھیں اس کی جو ہے جاگ رہی ہوتی ہیں کہ بچہ آیا کہ نہیں آیا ہے. تو اگر تیرا دوستوں کے ساتھ دیر تک جاگنا انہیں شاک گزرتا ہے، تو تیرا جلدی سو جانا بھی ان کے ساتھ ایک حسن سلوک ہے. یہ ذرا حسن سلوک، اور یہ یقین مانیے یہ ان کے ساتھ ہی حسن سلوک نہیں ہے، یہ آپ کا اپنے ساتھ بھی حسن سلوک ہے. اس لیے کہ باڈی کی ساری ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام جو ہے رات 10 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر سب بتا رہے ہیں، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عشاء کے بعد غیر ضروری طور پر جاگنا جو ہے اس سے منع فرمایا ہے. آج میڈیکل سائنس آپ کو یہی باتیں بتا رہی ہے. اس لیے کہ جو ہے سب سے بڑے حکیم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے ڈاکٹر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن یہ چونکہ ہمیں ڈاکٹروں کی باتوں پر یقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں، تو یہاں پر تو یہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک ہوگا اور اپنے ساتھ بھی حسن سلوک ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں اپنے ساتھ بھی بھلائی کرو گے. گویا کہ رات کو دیر تک جاگنے کی بجائے اگر والدین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جلدی سو جا تو جلدی سو جا. اور حسن سلوک یہ بھی ہے، ابھی میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سوشلائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، دعوتیں اور ضیافتیں روزی, اور جب دعوتوں اور ضیافتیں ہوں گی تو دعوتوں اور ضیافتوں والے تو جلدی سونے والے نہیں ہوتے. اصل میں جو ہے اگر دعوت اور ضیافت کے لیے بھی ٹائم رکھنا ہونا تو بہتر یہ ہے کہ مغرب کا ٹائم رکھیں کہ مغرب کے بعد جناب کھانا ہو جائے گا, تاکہ عشاء تک اس سے فارغ ہو کے پھر آپ اپنے جو ہے اس جلد سونے کے معمول کی طرف آ سکیں گے. بہرحال حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ان کی خاطر اپنی دعوتیں اور ضیافتیں چھوڑ دے, اگرچہ اس سے تیری سوشلائزیشن تیرا میل جول جو ہے متاثر ہوتا ہو, لیکن کیوں کہ ان کی خوشی کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہے, تو پھر تو یہ کمپرومائزز یہ سیکریفائسز جو ہیں یہ کرنے پڑیں گے. اسی طریقے سے ان کے جو ہے ان کی پسندیدہ کھانا, عام طور پر ویسے والدین میں سے کم ہی ہیں جو جا کر ریسٹورانٹس وغیرہ میں کھانا پسند کرتے ہیں, وہ گھر پہ جو ہے اگر کوئی اچھی چیز بنی ہوئی ہو تو اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. بہرحال اگر کسی کے والدین کا ذوق یہ ہے تو اس میں بھی ان کی خوشی کی خاطر کسی جو ہے ان کی پسند کے ریسٹورانٹ میں جا کر بھی ان کو کھانا کھلا دینا, تاکہ وہ ان کی خوشی کا باعث بنے, یا گھر پہ جو ہے ان کے لیے اس قسم کا اہتمام کرنا. اسی طریقے سے حج اور عمرے وغیرہ میں ان کی راحت کے پیش نظر جتنا بھی آپ اچھے سے اچھا انتظام اور بندوبست کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی روٹین میں بھی کوئی چھوٹی موٹی پکنک اور تفریح جو والدین کو سرور اور ان کے لیے خوشی کا باعث بنے, تو وہ اپنی اس عمر میں بھی اس کے نتیجے میں خوشی کا احساس پائیں گے, تو اس کو بھی اختیار کرنا یہ حسن سلوک کے ذیل میں آئے گا. اور ان سے کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ والدین جو ہیں اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں, اگرچہ وہ خود اپنی جگہ مالدار ہیں, اور تجھے یہ جانے بغیر کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور کتنے نہیں ہیں, اس کے باوجود تو ان پر مال خرچ کرتا رہے, یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. اور حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تو ان کی حت المقدور راحت تلاش کرتا رہے, انہوں نے تیری ولادت سے اب تک جو خدمت کر دی ہے اس کو کافی سمجھے, اب ان کے احسانات کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی فکر میں انسان ہر وقت لگا رہے. اور حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ان کے ہونٹوں پر ہنسی بکھیرنے کے لیے جو ہے انسان کوشش کرتا رہے, اگرچہ انسان اپنے آپ کو مسخرہ ہی کیوں نہ لگ رہا ہو, یعنی اس کو اضافی طور پر کیوں نہ اہتمام کرنا پڑتا ہو کہ وہ باتیں کرنا کہ جن سے ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے, یہ جو ہے یہ کوشش کرنا. اور آخری اس سلسلے کی بات یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ذیل میں, جو چند ایک میں نے ان یوژول جو ہے روٹین سے ہٹ کر جو چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہمارے اور ہمارے باقی بھائی بہنوں کے درمیان کوئی باریوں کا نام نہیں ہے کہ جناب میں نے دو مہینے کر لیا یا مہینہ کر لیا تو اب بڑے بھائی کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا, اب سارا کا سارا کہ بھائیوں کے ذمہ ہی ہے, کچھ بہن کو بھی کبھی ان کو لے جانا چاہیے. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, یہ تو ایک ریس ہے, ایک دوڑ کا نام ہے جو جنت کے دروازوں کی طرف جا رہی ہے, اور پتہ نہیں ہے کون پہلے پہنچا ہے, اس لیے کہ مہلت تو ہمیں بھی نہیں, اپنی نہیں پتا ہے. تو اس میں تو انسان جو اللہ نے کہا ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, تو یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی ہے, والدین کو بھی راضی کرنا اس کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جنت کو بہت سے راستے جاتے ہیں, ان میں سے کئی راستے جو ہے وہ والدین سے ہو کر گزرتے ہیں, اگر خدا نخواستہ ان کو ناراض کر دیا تو پھر جنت کا راستہ بھی ذرا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ والدین کا جو بلند مقام و مرتبہ ہے, اس کی وجہ سے ان کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سزا دینے کا دستور بنایا ہے. یہ بھی ویسے عام طور پر دنیا دارالجزا نہیں ہے, دارالامتحان ہے, ساری گناہوں کی سزا یہاں نہیں ملتی, لیکن والدین کی جو ہے وہ نافرمانی اور ان کے ساتھ جو ہے ناروا رویہ, یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ اس دنیا میں دیتا ہے. اور اس وجہ سے اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ تاکہ اولاد والدین کے حقوق کا خیال رکھے, ان کی حق تلفی اور یا کوتاہی سے اللہ کی سزا کا خوف ان پر جو ہے ہر وقت تاری رہے. کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ اس قدر شدید ہیں جن کی شدت کے باعث اللہ عز و جل نے ان کی سزا دنیا میں بھی رکھ دی ہے اور ان کی سزا آخرت میں بھی ملنے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا میں سزا مل گئی تو معاملہ ختم ہو گیا ہے. یہ ایک روایت ہے الادب المفرد میں, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا, کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے, ڈیلے کر دیتا ہے آخرت تک کے. جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک, یعنی جس کے لیے چاہتا ہے اللہ گناہ کی سزا قیامت کے دن تک اس کو ڈیلے کیے رکھتا ہے, سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے, کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گناہگار کی زندگی میں ہی اس کو دے دیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی جو ہے خرابی ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے پریشانی کے باعث ہے. ایک اور روایت جو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کی جو ہے وہ آگے سلسلہ تو صحیحہ میں کوٹ ہوئی ہے, فرمایا کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے, وہ ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے. اور ایک روایت ابن ماجہ کی ہے جس میں فرمایا کہ ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اس کو باقی رکھا جائے. تو قطع رحمی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ والدین کے ساتھ ہی انسان جو ہے رحم کا جو رحم دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, اسی کے انہی کے ساتھ اگر جو ہے تعلقات توڑے ہوئے ہیں یا ان کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس سے بڑی قطع رحمی اور کیا ہو سکتی ہے. تو ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ایسے گناہگار کو اللہ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں جنہوں نے اس کی پرورش کے لیے رحم و کرم کا بازو بچھائے رکھا تھا, اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا خود کھانے کمانے لگا تو اب ماں باپ کے سارے احسانات بھلا کر نافرمانی اور تکلیف دینے پر اتر آیا. نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے, وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی درس و نصیحت ہے تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق غصب نہ کرے, ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے, ان کے کھلانے پلانے اور دیکھ بھال میں کوتاہی نہ کرے, خاص طور سے جبکہ وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت جو ہے کوشش ہونی چاہیے کہ مکمل نگہداشت, وقت پر کھانے کا انتظام, جو خود کھائے وہ انہیں بھی کھلائے, بدن کپڑا جگہ کی صفائی, اور ان کی جو اگر خدا نخواستہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے سے حاجات سے پیشاب اور پخانے وغیرہ میں اگر ان کے لیے پرابلم ہے تو ان میں ان کی مدد کرے. لیکن عام طور پر اس حوالے سے کافی کوتاہی ملتی ہے. احادیث ہمیں یہ جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا جہاں دنیاوی سزا کا مستحق ہے وہیں آخرت میں بھی اسے دوبارہ سزا ملے گی, جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ایسا گناہگار ہے جس کی آخرت میں سزا باقی ہے. تو یہاں یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی جو ہے اس کو دیا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. گناہ کبیرہ میں بھی یہ اتنا بڑا کبیرہ ہے کہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تک چلتی رہتی ہے. یہ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والدین کے حقوق کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ آپ نے فرمایا, کہ آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تو آپ نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا, اس کو شرک کے ساتھ کہتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت کے بعد اطاعت میں والدین کا درجہ ہے, گناہ میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کی مختلف قسم کی شدید سے شدید سزائیں وارد ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں نہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح نسائی کی روایت ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا, ان میں سے ایک والدین کا نافرمان, دوسرا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والا, مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت. ذرا آج کے ڈریسز پر غور کیجئے اور اس میں جو ہے جو شرٹس اور پینٹس اور سب کچھ جو ہے مردوں جیسی پہننے کا جو رواج چل رہا ہے, یہاں وہ ایسے لوگ ایسی خواتین کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ اور دی یوس یعنی بے غیرت خاوند، نیز تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، اور کچھ دے کر احسان جتلانے والا. اور آپ سب نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ ملعون ہے، اور ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، نہ تو فرائض اور نہ ہی نوافل. آپ سب نے فرمایا کہ تین آدمیوں کا صرف و عدل یعنی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، والدین کے نافرمان، احسان جتلانے والا، اور تقدیر کا انکار کرنے والا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث تو پہلے سنا چکا ہوں کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کہ جو والدین میں سے ایک کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت جو ہے کر کے جنت نہ پالے، تو اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبرائیل امین نے دعا کی اور آپ نے اس پر آمین کہا ہے. تو ان ساری باتوں کا حاصل وہ جو ہمارے سامنے آیا کہ والدین کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت اور بندگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ انتہائی خوبصورت رویہ اختیار کرنا یہ ہمارے فرائض میں ہے، اور اس کے برعکس رویہ اختیار کرنا ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے ان فرائض کو پہچاننے اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.